بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلی سے امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے. آغاز کرتے ہیں آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فوج کے بیانیے کے زیر عنوان آپ سے سلسلہ گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کی 17ویں نشست ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اس نشست میں 14 نکات پر مشتمل فوج کا یہ بیانیہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. غامدی صاحب آغاز کرتا ہوں 13واں نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے. کہا جاتا ہے اس بیانیے میں کہ دفاع خارجہ پالیسی کے علاوہ مختلف ملکی محکموں کو انتظامی لحاظ سے مضبوط کرنا بھی ملک کی ایک بڑی خدمت ہے. لہذا شہریوں کو صاف ستھری رہائشی معیاری اشیاء خورونوش مواصلاتی رابطوں کا نظام اور دیگر معاشی ضروریات پہنچانا بھی فوج کا ایک اہم کردار ہے. اسی طرح ملک کے دفاع میں گامزن لوگوں کی کفالت کے لیے بھی فوج کو مستقل معاشی وسائل فراہم کرنا اور کاروبار میں مشغول رہنا یہ بھی دفاع کا ایک ناگزیر تقاضا ہے. چنانچہ اس کا فروغ بھی ضروری ہے. ہم سب جو شخص پاکستان میں رہتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ سیمنٹ سے لے کر گھی تک اور سیریل اور یوریا سے لے کر زمینوں تک ہمارے عسکری ادارے فوجی ادارے اہل نظر کہتے ہیں کہ 50 سے زیادہ کمرشل بزنسز میں انوالو ہیں کاروبار کر رہے ہیں. اصولی سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ایک حلقہ ہے ایک نظام ہے جس کو آپ نے دفاع کے لیے مقرر کیا ہے. کیا علم سیاست تاریخ عمرانیات اور ملکوں کو چلانے کے جو دساتیر ہیں ان کے لحاظ سے کسی عسکری قوت کو کاروبار کرنا چاہیے؟
عسکری قوت تو بہت بڑی بات ہے. سیاسی معاملات میں اثر و رسوخ رکھنے والے کسی شخص یا ادارے کو بھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. میں نے جس طرح اس سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں جب یہ مقدمہ قائم کیا گیا کہ یہ مذہبی طبقات ہیں جو مدافعت کا دایاں بازو ہیں تو یہ ایک قومی ریاست کی بنیادوں میں بارود بھر دینے کے مترادف تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ باقی لوگوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ مفتو کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ قومی ریاستیں اس اصول پر قائم نہیں ہوتی. پہلی اور دوسری جنگ عظیم پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا کہ اس کے بعد ایک عالمی نظم بنایا گیا ہے. وہ میں نے اور آپ نے نہیں بنایا. یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اس کو کوئی عدل و انصاف کا شاہکار قرار دے کر اس کی مدہ کرنا مقصود ہے. وہ بن گیا ہے, وہ فاتحین نے بنایا ہے. باقی دنیا کو انہوں نے مفتوحین کی حیثیت ہی میں رکھ کر کچھ مراعات دی ہیں, کچھ قاعدے بنائے ہیں اور ایک بین الاقوامی قانون بھی آہستہ آہستہ تدوین کے مراحل سے گزرا ہے. اس سے قومی ریاستوں کا تصور جو اصلاً تو یورپ کی مسیحی ریاستوں سے پیدا ہوا تھا بتدریج ایک عالمی تصور بن گیا یا بنتا جا رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ خود ہمارا ملک اسی تصور کے بطن سے پیدا ہوا ہے. یعنی قومی ریاست, قوموں کا حق خود اختیاری, اس کی بنیاد پر علیحدگی کا جواز, یہ وہ بنیادی مقدمات ہیں جو پاکستان کے وجود میں آنے کا باعث بنے. جس طرح اس کے بارے میں یہ بات کہنا ایک بڑی غلطی ہے, اسی طرح یہ خیال کرنا کہ یہاں بیوروکریسی بھی کچھ کاروبار شروع کر لے, عدلیہ بھی کچھ کاروبار شروع کر لے, اور بھی بہت سے ادارے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ کو تنخواہیں نہیں چاہیے؟ وہاں جج حضرات ریٹائر نہیں ہوتے, ان کے کچھ مسائل نہیں ہیں. یا ان کے ہاں کسی کاروبار کو قائم کرنے کی صلاحیت مفقود ہوتی ہے؟ کیا چیز ہے, کوئی بھی شخص دعویٰ کر سکتا ہے. یہی معاملہ بیوروکریسی کا ہے. بہت بڑی تعداد میں انتظامیہ چاہیے ہوتی ہے, اس میں آپ نیچے سے اوپر تک بہت سے لوگ ہیں جن کو مختلف مراحل سے گزارتے ہیں, تربیت کرتے ہیں, بلکہ بہت سے کاروباری معاملات جو ریاست میں چل رہے ہوتے ہیں ان کی نگرانی بھی سونپتے ہیں. اگر ان کو بھی یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے وسائل خود پیدا کر لیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کے مافیا وجود میں آ جائیں گے اور پھر کسی مہذب ریاست کو قانون کی حکمرانی کے تحت چلانا کتنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے وہ سب ادارے جو نظم ریاست کے لیے قائم کیے جاتے ہیں, پولیس کا محکمہ ہے, اسی طرح بیوروکریسی کے دوسرے بہت سے محکمے اور ان کے نیچے کی بہت سی تہ در تہ پھیلی ہوئی قوتیں ہیں وہ سب کی سب نظم میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. عدلیہ ہے, عدلیہ بھی نیچے سے اوپر تک بہت سے معاملات انجام دیتی ہے, اسی طرح کا ایک ادارہ, ایک محکمہ فوج بھی ہے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی ادارے کو بھی, بلکہ وہ لوگ جو سیاست میں فعال ہونا چاہیں, ظاہر ہے کہ سیاست ایک ہمہ وقتی کام ہے اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ معاشی جدوجہد کو چھوڑ دیا جائے, ان کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ وہ سیاسی مناسب پر ہوں اور اس کے ساتھ ان کے کاروبار بھی چل رہے ہوں. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز حذف متائن بھی بن جاتی ہے, موضع تہمت بھی بن جاتی ہے. اس کے نتیجے میں بعض موقعوں کے اوپر لوگوں میں اپنے وقار کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے اداروں تک میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کانفلکٹ نہ پیدا ہو جائے, یعنی مفادات کا تصادم نہ پیدا ہو جائے, آپ کے پیش نظر جو چیزیں رہی ہیں یا آپ کے تعلق سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ کہیں آپ پر اثر انداز نہ ہو جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے پاس بندوق ہے, قوت ہے, جس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس ملک پر بارہا قبضہ کر لیا ہے, بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ 3-4 مرتبہ اس ملک کو فتح کر لیا ہے, اس ادارے کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے وسائل خود پیدا کرے گا, وہ اپنے کاروبار خود چلائے گا, تو پھر اس ملک میں آزادانہ کاروبار ہو کیسے سکے گا, مقابلے میں لوگ کیسے آئیں گے؟ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اس طاقت کی کوئی قوت میدان میں آ جائے گی اور کاروبار کرنے کے لیے میدان میں آ جائے گی, تو پھر مجھ میں, آپ میں کس میں ہمت ہوگی کہ وہ اس کو کوئی مسابقت کا چیلنج ہی دے سکے؟ تو میرے نزدیک تو یہ نہایت خطرناک چیز ہے, اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو نظم ریاست کو چلا رہے ہیں یا اس کے مختلف محکموں میں ہیں وہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کسی جگہ پر بھی, نہ فرد کی حیثیت سے, نہ ادارے کی حیثیت سے. آخر مجھے بتائیے کہ اگر یہ سب فوج کر سکتی ہے تو بیوروکریسی اپنی تنظیمات بنا کے کیوں نہیں کر سکتی, عدلیہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارے یہاں ویسے کچھ اس طرح کی روایتیں بھی ڈالی گئی ہیں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں بھی سوائے اس کے کہ رسوائی ہوئی اور کوئی چیز نہیں ہوئی. اس طرح کے اقدامات نہایت خطرناک, ریاست کے لیے خطرناک, معیشت کے لیے خطرناک, سیاسی فضا کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑی غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے, ویسے تو غلطیاں ہی ہیں جن کو گنوا کے آدمی تھک جائے, بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی ہے جس کو آپ نے اس نقطے میں بیان فرمایا ہے. خود ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے, اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی قائم ہو چکی ہیں وہ بتدریج پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائیں, اور فوج میں رہتے ہوئے یا فوج کے زیر اثر یا فوج کے اہتمام میں یا فوج کے نام پر کسی ایسے کام کو جو کاروبار سے متعلق ہے, مسابقت کو مجروح کر سکتا ہے, اس طرح کے مفادات پیدا کر سکتا ہے, ادنا درجے میں بھی گوارا نہ کیا جائے.
جو نقطہ آپ نے واضح فرمایا, اچھا جو مثالیں آپ نے دی, مثلا پولیٹیشین ہیں یا مثال طور پہ بیوروکریسی یا عدلیہ ہے, وہ اگر انوالو ہوتی ہے کاروبار میں تو وہاں یہ نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے, بھائی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہی لوگ ہیں جو پالیسی بناتے ہیں, یہی لوگ ہیں جو قانون کی حکمرانی کا علم لے کے بلند کرتے ہیں. لیکن فوج اگر یہ کہے کہ جی ہم تو ملکی قوانین کی رعایت سے اور میرٹ بیس کاروبار کرتے ہیں, جہاں 5 لوگ اور دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں ہم بھی کھول لیتے ہیں, تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟
یعنی یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اس سے پہلے 12-14 نکات میں, یہ سب کے سب معاملات جو ہیں ان کا قانون سے, قانون کی حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں.
بہت ہی اہم نقطہ.
یعنی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قوت ملک پر حکومت کرتی رہی ہو, جس نے 4 مرتبہ ملک کو فتح کر لیا ہو, جو آئین شکنی کا ارتکاب کر چکی ہو, جو دستور کو کاغذ کا ایک پرزہ قرار دے کے بحیرۂ عرب میں پھینکنے کی باتیں کرتی رہی ہو, اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ان بیچاروں کی اتنی ہمت کہاں؟ بیوروکریسی اور عدلیہ وہ تو وہاں سے الہام حاصل کر کے اپنی رسوائی کا سامان کرتے ہیں, یعنی قائم نہیں رہ سکتے. جو ان کو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اس کو بھی قائم نہیں رکھ پاتے, اس لیے کہ جب پیچھے سے بندوق آ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو ان کے لیے کوئی رعایت پیدا کی جا سکتی اگر ہوتی تو چلیے میں بھی تائید کر دیتا, یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا کہ آپ کاروبار کرنے کو گوارا کریں, پسندیدہ قرار دیں یا اس کے لیے کوئی مقدمہ قائم کریں. یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ وسائل فراہم کرے گی, قوم کا کام ہے قوم کاروبار کرے, بڑے کاروبار وجود میں آئے. ہمارے ہاں بھی جس طریقے سے معیشت ترقی کرتی ہے وہ کرے. کیا دنیا میں جو باقی افواج ہیں انہوں نے یہی بندوبست کر رکھا ہوا ہے اس طرح کے مقاصد کے لیے؟ تو یہ مقدمہ اپنی ابتدا میں بھی لغو ہے, اپنے وسط میں بھی لغو ہے, اپنی انتہا میں بھی بالکل لغو ہے. اس طرح کے مقدمات کا اب ہمارے ذہنوں سے بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے.
نقطہ بھی واضح ہوا. ایک اور اطلاع کے پہلو میں پوچھنا چاہتا ہوں, سماجی سطح پر یعنی میں اگر ایک ریاست کا شہری ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ریاست میں انان اقتدار کی تقسیم کی گئی ہے, عدلیہ ہے, مقننہ, انتظامیہ اور پھر دفاع کا ایک ادارہ ہے. میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص وہاں سے اٹھ کے کسی دوسرے رول میں انوالو ہوتا ہے, تو سماجی سطح پر ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی نفسیاتی سوچ پر یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے کہ اس نے میرا دفاع کرنا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں وہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے.
ان کو اپنا کام کرنا ہے اور مدافعت ہی اصل میں ان کی شان ہے. انہیں جس مقصد کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ مقصد بڑا غیر معمولی مقصد ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے ادا ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں, حدیث میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے, اللہ تعالیٰ نے کیا بشارتیں نازل کی ہیں. اسی چیز کو ہدف بنا کے کام کرنا چاہیے. بارہ, ایک قوم جب اپنی فوج قائم کرتی ہے, پولیس قائم کرتی ہے, تو ان کو وہ مراعات بھی دیتی ہے, ان کی خدمت بھی کرتی ہے, ان کے لیے تنخواہیں بھی مقرر کرتی ہے, یہ سب ہے. لیکن دنیا میں اس کے لیے جو طریقے ہیں وہی اختیار کرنے چاہیے. اگر آپ بڑی بڑی سلطنتوں کے زوال کی داستان پڑھیں تو اس میں ایک بڑے عامل کی حیثیت سے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ فوج کی غیر معمولی قوت ہوگی, وہ معیشت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہی, اس کا باہمی توازن قائم نہیں رہا, اور پھر چونکہ سب سے زیادہ مطالبے کی طاقت مالی معاملات میں وہی بن گئی, تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر قوم میں زوال آشنا ہو گئی. تو یہ زوال کی ابتدا ہے کہ کوئی اس طرح کی قوت کاروبار کرنے لگ جائے, کاروبار کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے لگے, اپنا نام دینے لگ جائے, کاروباروں میں مسابقت کو ختم کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دے, مدافعت کی بجائے کاروبار میں اپنی مہارت دکھانے لگ جائے, اور دوسرے لوگ بھی اس کا نام استعمال کر کے مختلف کاروبار کرنے لگ جائیں, اس کے بعد آپ کسی قوم کو آخری درجے میں برباد ہونے سے نہیں روک سکتے.
نقطہ بڑی خوبی سے واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. 14th اور آخری نقطہ فوج کے اس بیانیے مقام صاحب خدمت سے پیش کرنے ہم جا رہے ہیں. اچھا, کہا جاتا ہے ہمارا دین ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم سے آگے بڑھ کے امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا درس دیتا ہے. چنانچہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, ہماری ایٹمی قوت ہونا پورے عالم اسلام کے لیے فخر اور اس کے تحفظ کی ضامن ہے. چنانچہ دنیا کشمیر, فلسطین, چشنیہ میں ظلم کے خلاف اور حرمین کے تحفظ کی خاطر بھی ہماری فوج کو ہر اقدام اٹھانا چاہیے. ایک نقطہ پیغام صاحب چاہتا ہوں آپ کی رائے سامنے آئے. ملک ہمارا تھا جس پس منظر میں تقسیم ہوئی وہ بھی سمجھ میں آتی ہے, لیکن ایٹمی قوت ہیں دنیا کے چند چنیدہ ممالک میں, ہم بھی ایک ایٹمی قوت ہیں. ایٹمی قوت بننے کے نتیجے میں عالم اسلام کی کچھ توقعات ہیں جو ہم سے وابستہ ہو گئی ہیں. اب جب یہ وابستہ ہو گئی ہیں تو کچھ تقاضے ہمیں بھی نبھانے پڑتے ہیں.
کس کو ہم سے کیا مراد ہے؟ ہم سے پاکستان کی قوم مراد ہوگی نا. دنیا تقاضے کرے, اقوام متحدہ بھی ہم سے کچھ تقاضے کر سکتی ہے, امت مسلمہ بھی کر سکتی ہے, ہمسایہ ممالک بھی کر سکتے ہیں. یہ تو دنیا میں باہمی طور پر ہوتا رہتا ہے, لیکن وہ تقاضوں کا مخاطب فوج کیوں بن گئی؟
ایٹم بم ان کے پاس ہے اس لیے.
ان کے پاس ہے یا قوم کے پاس ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اسلحہ ان کے پاس ہے, اسی لیے استعمال کر کے وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جاتے ہیں اسی طرح جس طرح کے ڈاکو گھروں میں گھستے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں آپ مجھے, ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی استدلال موجود ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ میں اگر اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ شرمناک واقعات ہیں ان کا ذکر کروں, تو اس میں وہ تصویریں ہیں کہ جس دن یہ لوگ اس ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے دروازے توڑ کر اندر گھس رہے تھے. اس سے زیادہ کوئی شرمناک منظر نہیں ہو سکتا. وہ وزیر اعظم برا تھا, بھلا تھا, ہمارا منتخب کردہ وزیر اعظم تھا. یہ اصل میں ایک شخص کی نہیں پوری قوم کی توہین تھی. اس لیے یہ واقعہ ہے کہ اس بیانیے کے مصنفین کو اپنے ان تمام جرائم پر غور کرنا چاہیے, اس تاریخ پر غور کرنا چاہیے. یہ کیا استدلال ہے؟ یعنی اگر یہاں کوئی اسلحہ ہے یا ہم نے کوئی اسلحہ بنایا ہے یا اس میں کوئی کمال حاصل کیا ہے, تو وہ قوم کا اثاثہ ہے, اس کا کسی خاص محکمے سے تعلق ہے. یعنی یہ کل پولیس یہی دعویٰ کر دے گی, کل کو بیوروکریسی کو اگر کوئی ذمہ داری دی گئی تو وہ یہ کہے گی کہ ہم نے تو 20 سال 50 سال فلاں معاملے کی نگرانی کی ہے, اس وجہ سے ہم اس کے مالک ہیں, دنیا کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے. دنیا کو اس قوم کے ساتھ بات کرنی ہے, اور اس قوم کی سیاسی قیادت ہے جس کے ساتھ بات کرنی ہے. اگر کوئی ضرورت ہوگی وہ عالم اسلام کی ضرورت ہے، ہمارے سلاخوں پر حرمین کی ضرورت ہے، تو کیا کہنے، یعنی حرمین سے بڑھ کر کیا چیز کسی مسلمان کو عزیز ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ فیصلہ مسلمان قوم کرے گی، پاکستانی قوم کرے گی، یہ ہماری سیاسی قیادت، منتخب سیاسی قیادت کرے گی، اس میں کوئی مشورہ دینا ہے دے، اس میں کوئی رائے قائم کرنی ہے قائم کریں۔ آپ ذرا وہ منظر دیکھیے کہ جب امریکہ کے صدر نے فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان سے اپنی افواج نکال لے گا، یہاں کی مسلح افواج اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ معلوم ہے کہ خود مسلح افواج کے سربراہ نے اپنا اختلاف ظاہر کر دیا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو آپ نے دیکھا اس نے کیا جواب دیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ رائے دی، انہوں نے کہا میں نے دی، میری رائے یہ نہیں تھی۔ اگر پھر صدر نے آپ کی رائے قبول نہیں کی تو آپ کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صدر پر دباؤ ڈالتا، یہ میرا کام نہیں، میرا کام یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا جائے اس میں اگر میری رائے مانگی جائے تو میں دے دوں۔ فیصلہ کرنا سیاسی قیادت کا کام ہے، جب وہ فیصلہ کر لے گی، میرا کام یہ ہے کہ میں امتثال امر کروں، جو حکم دیا جائے اس کے مطابق، اگر مجھے داخل ہونا ہے تو داخل ہوں، اور اگر مجھے فوجیں نکالنی ہیں تو میں نکال لوں۔ تو فوج کا اصل کام یہ ہے، وہ جب اپنے اس جگہ پر آتی ہے اور سیاسی قیادت کے احکام کو قبول کرتی ہے، اسی وقت اصل میں اپنی قوم کی نگاہوں میں ایک باعزت ادارہ بنتی ہے، محبت کا مرجع بنتی ہے۔ ایک کاروبار کر کے وہ اپنی قوت نہیں بڑھا سکتی، عالم اسلام کی وہ تنہا مالک نہیں ہے، عالم اسلام سے اس قوم کا تعلق ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے عالم اسلام سے ہمارا تعلق ہے۔ دنیا میں انسانوں کی حیثیت سے ہم نے ایک اپنی ریاست قائم کی ہے، تو دنیا کی ساری قوموں سے ہمارا ایک تعلق ہے۔ اقوام متحدہ کے نظم کا ہم حصہ بنے ہیں، تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری ایک رائے ہے اور ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ باقی چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک ایک چیز کو ہماری پارلیمنٹ میں زیر بحث آنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اس کے بارے میں فیصلے کرنے چاہیے، سیاسی قیادت کو ان فیصلوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ فوج کا کام، پولیس کا کام، انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ جو فیصلے کر دیے جائیں ان فیصلوں کا نفاذ کرے، اور عدلیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو قانون بنا دیا جائے وہ بے لاگ طریقے سے اس قانون کا نفاذ کرے۔ نہ وہ پنچایت ہے، نہ اس کا کام لوگوں کو بلا کے مختلف ترجیحات کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہے، نہ اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ نظریہ ضرورت کی خالق بن کے بیٹھ جائے۔ اس کو بے لاگ طریقے سے دائیں بائیں سے اپنی آنکھیں بند کر کے قانون کا نفاذ کرنا چاہیے، اور قانون کے مطابق ان سب اداروں کو اپنا سر اس انتظامیہ کے سامنے جھکانا چاہیے جسے لوگ منتخب کر کے اس ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ذمہ داری تفویض کرتے ہیں۔
فوج کے 14 نکات بڑی ہمت اور فتوت، حوصلے اور عزم اور جذبے کے ساتھ بڑے مشکل اور نازک سوالوں کا جواب ہم نے غامدی صاحب سے حاصل کیا، اور میں یہ کہنے میں کوئی آر اور تردد محسوس نہیں کرتا کہ خیرد افروزی کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے۔ بڑا سوچنے سمجھنے کا مواد ہے غامدی صاحب کی اس گفتگو میں۔ ایک آخری اور نازک سوال اپنے پرائے سب یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، دین کے معاملے میں، قرآن و سنت کے بارے میں ایک نئی دنیا بنائی ہے، انہوں نے ایک نیا نظام فکر دیا ہے، لوگ دین کے قریب آئے ہیں، ان کے بڑے فین ہیں، کیا ضرورت تھی اس موضوع پہ بات کرنے کی؟ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو دینی تعلیمات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، اس طرح کے کسی مسئلے میں آپ سے اختلاف کر کے الگ ہو جائیں؟ اور ایک اور نازک سی بات کہ جن کے بارے میں بات کی ہے وہ بھی بڑے تکڑے اور سخت لوگ ہیں، تو غامدی صاحب میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟
بات یہ ہے کہ میں تو ایک بڑا عاجز کمزور انسان ہوں، ایک طالب علم سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طالب علمانہ طریقے سے میں اپنے لیے اپنے دین پر غور کرتا ہوں، اور جس قوم کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے اس کے احوال پر بھی غور کرتا ہوں۔ مخاطبین سے بے نیاز ہو کر دنیا میں نہ کبھی کوئی دعوت پیش کی جا سکی ہے، نہ کوئی فلسفہ بیان کیا جا سکا ہے، نہ کوئی اصلاح کی تحریک اٹھتی ہے۔ ان دونوں کا حسین توازن ہوتا ہے جو کسی قوم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی شخصیت کو آپ اس طریقے سے تقسیم نہیں کر سکتے، وہ ایک پورا وجود ہے، اور پورے وجود کے کچھ اخلاقی تقاضے ہیں، اخلاقی تقاضے دین کا موضوع ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس پورے بیانیے پر میری تمام تر تنقید اسی پہلو سے ہے۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ بیانیہ کتنا کمزور، کتنا بے بنیاد اور کتنا لغو ہے، اور اخلاقیات دین کا سب سے بڑا موضوع ہے، سب سے بڑا حصہ اخلاقی اصولوں کا اطلاق اور اس کے مطابق سوسائٹی کی تطہیر ہے. تو اگر آپ اس سے بے نیاز ہو کے بیٹھ جائیں گے تو دین کہاں, دین کی دعوت کہاں, اس کا ابلاغ کہاں, ان میں سے کون سا کام ہے جو آپ کر سکیں گے؟ تو میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. باقی یہ ہے کہ بڑی باتیں نہ میں کبھی کرتا ہوں نہ مجھے اس سے کوئی تعلق ہے. اگر کوئی خطرہ ہوگا تو جیسے اللہ نے پہلے استقامت دی ہے وہ اب بھی استقامت دے گا, اور جیسے پہلے حفاظت کی ہے وہ اب بھی حفاظت کرے گا.
جزاکم اللہ خیر. غامض صاحب, فوج کا بیانیہ 14 نکات سلسلہ گفتگو آج پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے نقطہ نظر پہ تحلیل کی ایک نئی روایت کو لے کر. خاتمہ کرتے ہیں غامض صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ.